دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے قصص النصاب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل. آج بہت ہی دلچسپ قصہ انشاءاللہ عزوجل ہم سنیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اس قصے کی طرف آئے، آئیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں. امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اس تیزی سے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ جیسے پانی آگ کو بھی نہیں بجھاتا. یعنی پانی آگ کو کس تیزی سے بجھاتا، اس سے بھی تیزی سے درود پاک پڑھنا گناہوں کو مٹاتا ہے. اور یہی نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں آزاد کرنے سے، یعنی غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ بھی یہ پیاری پیاری سعادتیں، یہ پیاری پیارے فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب اور گناہوں کو مٹا دینا؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جو ہم پیارا پیارا واقعہ جو سنیں گے، جو قصہ سنیں گے، وہ قصہ ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ کا. آپ کی اہلیہ کا نام بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہا تھا، اور آپ کا تعلق ایک بڑے امیر گھرانے سے تھا، بڑے رچ فیملی سے آپ کا تعلق تھا. آپ بیٹی تھی کس کی؟ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی آپ. تو یقیناً اتنے بڑے گھرانے سے آپ کا تعلق، اور آپ جو ہے بڑی امیر کبیر خاتون تھی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا. اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ یہ تھی تو بڑی امیر گھرانے کی خاتون بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہا، بڑے امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن اگر ان کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ان کا تعلق تاریخ اسلام کی بے مثال خواتین میں سے تھا. یعنی یہ بھی تاریخ اسلام کی بے مثال نیک خواتین میں سے ایک تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ بنے تو اپنی اہلیہ محترمہ بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ تمہیں اپنے ان زیورات کا حال معلوم ہے کہ تمہارے والد نے یہ کس طرح سے حاصل کیے؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنی بیٹی کو ٹھیک ٹھاک زیورات دیے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ امیر آدمی تھے، خلیفہ تھے، تو ٹھیک ٹھاک زیورات جو ہے اپنی بیٹی کو دیے ہوئے تھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ، یہ بتائیے کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد صاحب نے یہ زیورات کہاں سے حاصل کیے اور کس طرح آپ کو دیے؟ کیا اس کا حال آپ کو پتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اگر تم اجازت دو، کیونکہ یہ ملک تو ان کے تھے، تو اگر تم اجازت دو تو میں انہیں ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا کر بیت المال کے آخری کونے پر رکھ دوں گا. تو بیت المال کا جب سارا مال خرچ ہو جائے گا تب جا کر اس سونے کی باری آئے گی. تو اگر تو میری زندگی میں یہ سونا خرچ ہو گیا تو صحیح ہے، اگر تو میری زندگی میں یہ سونا خرچ ہو گیا تو صحیح، لیکن اگر میری وفات ہو جائے اس سونے کے خرچ ہونے سے پہلے تو آپ جو ہے جو بھی دوسرا خلیفہ بنے اس سے کہہ کر یہ سونا آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ، اب بیگم دیکھیں، بیگم بھی عام کوئی عورت ہوتی کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہے کہ اپنا زیورات جو ہے سارے بیت المال میں ڈال دیں، یہ تو خاتون تھی، بے مثال خاتون تھی، نیک زوجہ تھی، زوجہ بھی کس کی، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو یہ تو نیک خاتون تھی، اپنے شوہر کی تابع دار اور فرما بردار تھی، انہوں نے فوراً حامی بھر لی، اور یہ زیورات جو ہے خزانے میں یعنی بیت المال میں رکھوا دیے گئے، بیت المال کے آخری کونے پر، کہ بھائی جب سارا مال خرچ ہوگا تو آخر میں اس کی بھی باری آ گئی، خرچ ہو گئے تو ہو گئے، نہیں ہوئے تو دیکھا جائے گا بعد میں جو ہوگا۔ بہرحال یہ جو ہے بیت المال کے آخری کونے پر جو ہے یہ بند کر کے رکھ دیا گیا، یہ زیورات جو ان کو ملے تھے۔ بہرحال اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو اب وصال کے بعد جو ہے حضرت بی بی فاطمہ ہی کے بھائی یزید بن عبد الملک خلیفہ بنے، تو جب یہ خلیفہ بنے تو اپنی بہن کے زیورات انہوں نے واپس کرنا چاہے، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ زیور لینے سے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور فرمانے لگی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز کی زندگی میں زیورات سے دست بردار ہو جاؤں اور ان کی وفات کے بعد یہ زیورات میں لے لوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے یہ کہہ کر خلیفہ کو یہ زیورات جو ہے واپس لوٹا دیے، چنانچہ خلیفہ نے یہ زیورات گھر کی دوسری عورتوں میں تقسیم کر دیے، سبحان اللہ۔ اچھا پیارے اسلام بھائیو، اس حکایت سے ہمیں بہت سارے درس ملتے ہیں۔ ایک درس تو یہ ہے، ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ کوئی بھی منصب جب انسان کو دیا جاتا ہے تو منصب اس لیے نہیں ہوتا کہ اپنے گھر بھر ڈالیں، بلکہ اگر حاکمیت کسی قسم کی بھی ملتی ہے، چاہے آپ گھر کے حاکم ہو، گھر کا حاکم ہونا تو الگ چیز ہے، چاہے شہر کی حکومت ملے، چاہے کسی قصبے کی حکومت ملے، کوئی بڑا عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، تو منصب جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور کل بروز قیامت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کہ منصب اس لیے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے چھوٹا سا بھی منصب مل جائے تو سب سے پہلے اپنا گھر بھرا جاتا ہے، بلکہ آج کل تو منصب تک پہنچنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، تو پہلے تو کیپیٹل نکالنے کی فکر کی جاتی ہے کہ یار جو پیسے دے کر مجھے منصب ملا تھا، اور اس کے بعد جو ہے منصب لیتے ہوئے عام طور پہ نیت یہی ہوتی ہے کہ یار میں زیادہ سے زیادہ کما لوں۔ بہت کم لوگ ایسے نیک لوگ ہوں گے جن کی نیت ہو منصب لیتے وقت کہ میں جو ہے ملک و قوم کی خدمت کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، دین پھیلاؤں گا وغیرہ وغیرہ، شادر و نادر، اور ہوں گے اس طرح کے لوگ، یقیناً ہوں گے، لیکن آج کل ہماری حالت آپ کے سامنے ہے کہ اکثریت تو یہی ہوتا ہے کہ جناب پیسے دے کر منصب لیا جاتا ہے، اور پھر جناب جب منصب پر آ گئے تو اپنا کیپیٹل پہلے حاصل کیا جاتا ہے، پھر جناب سوچا جاتا ہے کہ جتنا کما سکتا ہوں چند سال ہے بس کما لوں، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں سچ میں اپنی آخرت کا سوچنا چاہیے، اور اس واقعے میں سمجھنا چاہیے کہ منصب جو ہوتا ہے وہ پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے ہوتا ہے، اور اسی بات کو اپنا مقصد بنانا چاہیے، اور ایسا شخص جو اس چیز کو مقصد بنا کر منصب لے وہ کامیاب ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں خواتین کی کچھ تعداد نہیں بلکہ اکثریت کا یہ حال ہے کہ مال و دولت، زیورات، عمدہ لباس وغیرہ کے حصول کے لیے دوڑ بھاگ کرتی نظر آتی ہیں، الماریاں بھری ہوتی ہے مگر ان کے دل سے لالچ و حرص ختم نہیں ہوتی۔ اچھا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے دو سب سے بڑے اہم مسئلے، مسئلہ کیا ہے؟ نمبر ایک سب سے بڑا مسئلہ، کپڑے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، الماریاں کم پڑ جاتی ہے، بھائی جگہ نہیں ہے رکھوں گا نئے کپڑے، اور دوسرا مسئلہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کپڑے ہی نہیں ہے پہنوں کیا، یعنی ہر شادی میں، ہر مہندی میں، ہر یعنی فنکشن کے، بلکہ بڑی راتوں کے الگ، تو جناب اب تو بارہویں شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، گیارہویں شریف کی محفل، ہر محفل کے لیے الگ الگ سوٹ چاہیے، تو کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, سبحان اللہ. تو یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے ہمارے خواتین کی آج کل کے زمانے میں یہی حالت ہے. یعنی ہر کوئی چاہتا ہے, ہر عورت چاہتی ہے کہ جناب زیورات مل جائے, زیادہ سے زیادہ کپڑے مل جائے, اور جو ہے اس کی وجہ سے, ان کی حرص کی وجہ سے, اور جناب لاکھوں کے زیورات ہونے کے باوجود کہتی ہیں اور زیورات ہو, سینکڑوں کپڑے موجود ہو پھر بھی جناب مزید کپڑے چاہیے. تو اس حرص کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مرد گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب یہ خواتین ظاہر ہے کہ اپنی جتنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فرمائشیں ہوتی ہیں مردوں کے سامنے رکھتی ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ مرد گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہاں دیکھیے اس خوف خدا رکھنے والی عورت کا, کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کے زیورات بیت المال میں رکھا دوں, انہوں نے فوراً حامی بھر لیں. تو ہماری کیا ہماری خواتین جو ہے اس واقعے سے درس لیں گی. دوسری بات, ایسی خواتین کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال اہلیہ کا بے مثال کردار مشعل رہا ہے, کہ وہ زیورات جو ان کے پاس تھے اور ان کے والد نے دیے تھے, یعنی وہ کہہ سکتی تھی کہ میرے والد کے میں نہیں دیتی, ان کی ملکیت تھی, لیکن نہیں, انہوں نے ایک تو شوہر کی تابے داری کی, اور دیکھیں ان کا خوف خدا, وہ راضی ہو گئی کہ میرے زیورات جو ہے نا وہ بیت المال میں رکھ دیے جائیں. اچھا, یہاں یہ بات بھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ بنتے ہی ان کی اہلیہ کی دولت اور مال میں اضافہ ہونا چاہیے تھا, کہ اب بڑا عہدہ تھا, آمدنی بھی بڑھنی چاہیے. آپ یعنی کوئی چھوٹے موٹے علاقے کے کوئی خلیفہ نہیں تھے, بہت بڑا بقائے ارض آپ کے ہاتھ میں تھا, یعنی کئی شہروں پر آپ کی حکومت تھی. تو آپ اتنے بڑے خلیفہ تھے, ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کی جو زوجہ تھی وہ بہت زیادہ مالدار ہوتی, لیکن ایسا نہیں تھا. آج کل تو عہدہ ملا نہیں کہ جناب فراوانی ہو جاتی ہے مال کی, اور اس کو جائز بھی سمجھا جاتا ہے, خوب اڑایا جاتا ہے کہ جناب مال مفت دلے بہ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی اہلیہ, کہ دیکھیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ مالدار نہیں تھی. دیکھیں نا, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ بھی اپنے شوہر سے وہ مطالبہ کر سکتی تھی جو آج کل کی خواتین کرتی ہیں, لیکن آپ نے ایسا مطالبہ نہیں کیا. پھر تیسری بات کہ سعادت مندی, دیکھیں ایک تو بات یہ ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خوف خدا اور ان کا منصب پر ہونے کے باوجود روپہ پیسہ جمع نہ کرنا, نمبر دو اس خاتون کا جو ہے ان پیسوں کی طرف توجہ نہ ہونا, مال کا مطالبہ نہ کرنا, فرمائش نہ کرنا, اور تیسرا یہ کہ اس خاتون کی سعادت مندی, کہ شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کا انداز دیکھیے, کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد بھی ان کی اہلیہ کا بھائی یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا, اور اس نے اپنی بہن حضرت فاطمہ سے کہا کہ اپنے زیورات واپس لے لے, مگر بی بی فاطمہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جب اپنے شوہر کی موجودگی میں میں نے نہیں لیے تو اب کیسے لو. پیارے اسلامی بھائیو, یہ ہے پہلے کے دور کی بے مثال خواتین, یہ ہے ان بے مثال خواتین کی بے مثال سوچ, یہ ہے ان بے مثال خواتین کا بے مثال رویہ, یہ ہے ان بے مثال خواتین کے بے مثال واقعات. تو آج تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, یعنی شاید ہی کوئی ایسی عورت ہو جس کی اس طرح کی مدنی سوچ ہو. یاد رکھیے, رزق حلال کی چٹنی کھا کر اور روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزار دی جائے, یہ حرام کا ایک پیسہ کھانے سے کہیں زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے. لہذا اپنا یہ ذہن بنائیں کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں صرف اور صرف حلال پر ہی گزارا کریں گے, حرام کی طرف ہرگز نہیں جانا. اللہ پاک ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائیں. آئیے مال حلال کے کچھ فوائد سنتے ہیں. ہر جو مسلمان اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے وہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج کس گھر میں پریشانی نہیں ہے؟ آج ہم پریشانی کا رونا رہتے ہیں, باباؤں کے پاس جاتے ہیں, تعویذ دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو, پریشانیاں دور نہیں ہوتی. کبھی بچی بیمار, کبھی بچی کی شادی نہیں ہو رہی, اولاد جو ہے بدتمیز ہو جاتی ہے, بدچلن ہو جاتی ہے, زبان دراز کرتی ہے, نافرمان ہو جاتی ہے ماں باپ کے, طرح طرح کے مسائل میں ہم گھرے رہتے ہیں جناب. بیماریاں آ رہی ہے تو جناب تھانوں کے مسئلے, گھروں پہ قبضے, نہ جانے کس کس طرح کے مسائل کا ہم شکار رہتے ہیں, قرض لیا دے نہیں پا رہے, طرح طرح کی ٹینشن. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان سب کی مین وجہ کیا ہے؟ आखिर हमारे जो है रिस्क में बरकत क्यों नहीं होती, हम 30,000 कमाएं या 3 लाख वो कम पड़ जाते हैं, पूरे नहीं पड़ते। तो कभी हमने सोचा है कि इसकी मेन वजह क्या है? याद रखिए, हराम के अगर आपने जितने भी पैसे कमा लिए नाजायज, आपके हाथ में वही रह जाना है जो आपका असल रिस्क था। दूसरी बात ये कि हराम का रिस्क हो सकता है क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नज़र आता हो, यानी यूं लगता हो कि यार इतने लाखों कमा लिए, लेकिन याद रखिए कि उसमें बरकत नहीं होगी। हमारा रब इस पर कादिर है कि 30,000 में ऐसी बरकत डाले हुए कि वो 3 लाख से भी बढ़कर हो, और हमारा रब इस पर भी कादिर है कि 30 लाख में ऐसी बेबरकती हो कि जनाब वो 30,000 भी ना रहे। तो ऐसे हमने बेशुमार घराने देखे हैं कि लाखों की आमदनी है लेकिन बेसुकूनी, आपस में लड़ाई झगड़े, जनाब किसी पल चैन नहीं मिलता। और एक ऐसे भी घराने आपने देखे होंगे कि जनाब उनकी इनकम बहुत कम है लेकिन आराम से सोते हैं, खाते पीते हैं, खुशहाल घराना, बच्चे फरमा बरदार। लोग रश करते हैं कि यार ये इतने गरीब लोग हैं लेकिन देखो यार इनके बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, जनाब ये कितने खुश रहते हैं फैमिली, ना आपस में लड़ते हैं ना कुछ। तो ये क्या है? बरकत है, रब ताला ने रिस्क में बरकत, ये हलाल रिस्क की रोशनियाँ हैं, ये हलाल रिस्क की बरकतें हैं, ये हलाल रिस्क की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हलाल रिस्क हम कमाते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल ये तमाम फजीलतें हमें हासिल होगी। हलाल खाने वालों का लोगों की नज़रों में एक ख़ास मकाम बन जाता है, अल्लाह ताला उनकी इज्जत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। हलाल खाने वालों के रिस्क में बरकत होती है, हलाल खाने वालों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, हलाल खाने वालों की दुआएं कबूल होती है। आज जो है हम तरह तरह के हराम खाते हैं, अच्छा हमें तो हराम की पता तक नहीं है, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में ये हुक्म था, जिसको तिजारत के अहकाम नहीं आते वो हमारे बाज़ार में नहीं आएगा। और आज हमारी हालत ये, किसको तिजारत के अहकाम आते हैं पता ही नहीं है, हराम खाए जाते हैं। जो पता ही नहीं है तो हराम से बचेंगे कैसे? भाई बचेंगे तो तब ना जब कोई मालूमात करे, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। हमारे पास 3-3 घंटे हैं फिल्में देखने के लिए, ड्रामे देखते हैं जनाब, मोबाइल पे देने के लिए ना जाने कितने घंटे होते हैं, लेकिन इल्म दीन हासिल करने के लिए हमारे पास 10 मिनट नहीं होते, 1 घंटा नहीं होता। माशाल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह तरह तरह के इस तरह की कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे फ़र्ज उलूम कोर्स करवाया जाता है और दूसरे कोर्सेज है जहाँ से हम इल्मे दीन सीख सकते हैं। उलमा मौजूद है, उलमा की बारगाह में जाएं, सवालात करें, सीखें कि हलाल किसे कहते हैं, हराम किसे कहते हैं। जाहिर है सीखेंगे नहीं तो बचेंगे कैसे? सीखेंगे नहीं तो हमारे यहाँ तो वो सीखने का रिवाज ही नहीं है, जब सीखेंगे नहीं तो बचेंगे नहीं। याद रखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जिसने 40 दिन तक हलाल खाया अल्लाह पाक उसके दिल को मुनव्वर फरमा देगा और उसकी ज़बान पर हिकमत के चश्मे जारी फरमा देगा और दुनिया और आखिरत में उसकी रहनुमाई फरमाएगा। इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने हलाल माल कमाया फिर उसे खुद खाया या उस कमाई से लिबास पहना और अपने अलावा अल्लाह पाक की दीगर मखलूक जैसे अपने अहलो अयाल और दीगर लोगों को खिलाया और पहनाया तो उसका ये अमल उसके लिए बरकतो पाकीज़गी है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरा तो साहबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ने उसके फुर्तीलेपन और चुस्ती को देखा तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश इसका ये हाल अल्लाह पाक की राह में होता। यानी वो बड़ा चुस्त था, बड़ा फुर्तीला था, कहा कि काश ही अल्लाह की राह में इतना फुर्तीला होता। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये शख्स अपने छोटे बच्चों के लिए रिस्क की तलाश में निकला है तो ये अल्लाह पाक की राह में है, और अगर ये शख्स अपने बूढ़े वालिदैन के लिए रिस्क की तलाश में निकला है तो भी ये अल्लाह की राह में है, और अगर ये अपनी पाक दामनी के लिए रिस्क की तलाश में निकला है तो भी ये अल्लाह की राह में, और अगर ये दिखावे और तफाखुर के लिए निकला है तो शैतान की राह में। तो खुश हो जाइए ए मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो अब हलाल रिस्क की तलाश में निकलते हैं, अच्छी अच्छी नियतों के साथ निकली हैं, अपने बाल बच्चों की किफालत के लिए निकली है, हलाल रिस्क कमाने की नियत से निकली है, तो आपका ये निकलना अल्लाह की राह में निकलने जैसा है। सुभान अल्लाह, देखें हमारा दीन कितना पाकीज़ा है। क्या आप कारोबार के लिए निकलते हैं تو وہ بھی اللہ کی راہ میں نکلنے کی طرح، اسی طرح اپنے والدین کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو بھی اللہ کی راہ میں ہیں، اور اسی لیکن اگر نیت صرف دکھاوے کی ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ جناب کاروبار کر کس لیے رہے ہوتے ہیں، کار لے لوں، گھر لے لوں، بس یہی نیتیں ہوتی ہیں، تو اگر ایسی نیت ہے تو محرومی ہے، ایسی نیت ہے تو محرومی ہے، اور اسے یہ کہا گیا کہ وہ ایسا ہے جیسے شیطان کی راہ میں نکلا ہوا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، کیوں نہ اپنی نیتوں کو درست کیا جائے، کمانے کے لیے نکلنا تو ہے ہی، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، اور اس کمانے کے لیے نکلنے کو اللہ کی راہ میں نکلنا قرار دیا جا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی نیتوں کو بدلیں، اپنی نیتوں کو صاف کریں۔ نمبر ایک، کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے، اپنی خودداری کے لیے کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، اس لیے ہم کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی نیت یہ ہونی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو میں حرام رزق کا لقمہ نہیں لوں گا۔ اپنے رب پر عقیدہ رکھیے، اپنے رب پر یقین رکھیے، جو آپ کا رزق لکھا ہوا ہے ناک رگڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے گا۔ دیکھیں حلال رزق، آپ کا رزق جو ہے وہ تو لکھ دیا گیا ہے، اب ہمیں حرکت کا کہا گیا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، ہم کام کریں، ہمیں کہا گیا ہے رزق کی تلاش کریں، لیکن آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، حرام میں کیوں پڑتے ہیں، کیوں حرام کی طرف جاتے ہیں؟ اب دیکھیں ہمارا رزق تو لکھا ہوا ہے، اب ہماری مرضی ہم اسے کیسے لیتے ہیں؟ حرام کام کر کے لیتے ہیں، رشوتوں کے ذریعے لیتے ہیں، کسی کے پاؤں پکڑ کے لیتے ہیں، اب ذلیل ہو کر لیتے ہیں، کسی سے مانگ کے لیتے ہیں، یا حلال طریقے سے لیتے ہیں؟ تو بہرحال ہمارا رزق لکھا ہوا ہے، رزق تو ناک رگڑتا ہوا آئے گا آپ کے پاس، بس ایک نیت ہونی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، صرف اور صرف حلال رزق کھاؤں گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اگر ایسی نیت ہے تو آپ کے لیے فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ آئیے ایک اور روایت سنتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں۔ کہا، اللہ پاک میری دعا قبول فرمایا کرے، یعنی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی میری دعا قبول فرمایا کرے۔ تو قاسم نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، آپ فرماتے، یا سعد، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، یعنی اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ دیکھیں عرض کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کریں گے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہو۔ کیا فرمایا؟ کہ اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ سبحان اللہ، تو اپنا کھانا اگر پاکیزہ بنا لیا، حلال رزق کی عادت ڈالی، حلال لقمہ کھایا، تو انشاءاللہ عزوجل یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی، اس سے بڑی کیا بشارت ہوگی۔ اور اس کی جگہ اگر لقمہ حرام کی عادت پڑی، تو یاد رکھیے کہ روایت میں ہے کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہے تو کسب حلال اختیار کرو۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا، تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا، جب تک اس کے پیٹ میں وہ حرام لقمہ رہے گا۔ اور اگر اسی حالت میں، یعنی اس حالت میں کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، موت آ گئی، تو وہ داخل جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمیں ڈر جانا چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں، کہیں احسان تو نہیں کہ ہم حرام لقمے کھا رہے ہیں۔ ایک تعداد ہے لوگوں کی جو رات کو سوتے ہیں اور صبح نہیں اٹھتے۔ دنیا میں پتہ ہے سب سے رسکی کام کیا ہے؟ بغیر توبہ کے سو جانا، اس سے بڑا رسک کوئی نہیں ہے۔ کہ بغیر توبہ کیے بندہ سو گیا، اسے کیا پتہ دوبارہ صبح اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا۔ تو اس سے بڑا رسک کوئی نہیں ہے کہ بغیر توبہ کیے انسان سو جائے، پھر مال حرام پیٹ میں ہو اور اسی حالت میں وہ مر گیا، استغفر اللہ، تو ایسا شخص داخل جہنم میں ہوگا۔ ہمیں ڈر جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے۔ غیب کی خبریں دیتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ لگتا ہے کہ آج ایسا دور آ گیا، ایک اکثریت ہے، ایک تعداد ہے جنہیں حرام حلال، دیکھیں حرام کمانا حلال کمانا تو دور کی بات، اسے پتہ ہی نہیں حلال ہوتا کیا ہے حرام ہوتا کیا ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھئے، کیا ہمیں پتہ ہے کہ حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، کون کون سی صورتیں حرام ہیں مال کی. حکیم الامت مفتی احمد الخنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حلال و حرام لینے پر دلیر یعنی بہادر ہو جائیں گے جیسا کہ آج کل عام ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل ہمیں حرام مال کی آمیزش سے بچائے، حرام کھانے سے بچائے، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرمائے.